بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وہ العزیز الحکیم, اور وہ بالا دست حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. وہی تو ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, ان کے گھروں میں سے پہلے ہی حلے میں. ما ظننتم ان یخرجوا, انہیں گمان نہیں تھا, دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. من اللہ, اللہ کے مقابلے میں. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, مگر اللہ تعالیٰ ایسے رخ سے ان پر آیا کہ جس کی میں ان کا گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے. وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, تو عبرت پکڑو اے آنکھوں والو. یہ اصل میں کیا تھا, ذرا پھر سیرت النبی کا جائزہ جو ہے وہ دیجئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو دو تو قبیلے تھے وہاں, سنز آف دی ساحل, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے. انہوں نے انوائٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تین قبیلے یہودیوں کے عین مدینے کے اندر آباد تھے, بنو قینقا, بنو نذیر زواد کے ساتھ, اور بنو قریظہ. ان میں سے جو پہلا قبیلہ تھا بنو قینقا, اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے یہ سنار تھے, اور جو برتن ہوتے ہیں ان کے یہ بنانے والے اور بیچنے والے تھے. تو ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی اور اس نے کوئی برتن بیچا اور کوئی اپنا زیور بنانے کے لیے اس نے ان کو آرڈر دیا. تو جو دکاندار تھا یہودی, اس نے شرارت کی کہ اس عورت کے تہبند کو پیچھے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. اب جب وہاں سے اٹھی تو اس کا تہبند کھل گیا, اور ان سب یہودیوں نے, بدماشوں نے کہکا لگا دیا اس کے اوپر. ایک مسلمان کو غیرت آئی, اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ کی حیثیت میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ کو کہ مدینہ مرورہ آپ تشریف لائے اور آپ نے توجہ دلائی ان کی کہ یہ تم آپس میں جو لڑتے بیٹھتے رہتے ہو, کہ تم ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے کیا کرو. بہرحال ان کو ٹیبل پہ لے آئے آپ, تو یہ طے ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا, لیکن ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کریں. اچھا, اگلا سوال کہ اگر کوئی فریق نہ مانے تو انہوں نے کہا پھر کسی آدمی کو مقرر کر لو کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرے, اس کا فیصلہ ہر ایک کو ماننا پڑے. انہوں نے کہا پھر آپ ہی وہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں یعنی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بن گئے مدینہ منورہ کی ریاست کے. اچھا, اب انہوں نے دیت کا تقاضا کیا, قصاص کا تقاضا کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے پھر اسالٹ یعنی محاصرہ کیا ان کا. اچھا, یہ قبیلہ جو تھا یہ بنو خزرج کا حلیف تھا, اور خزرج کا سردار ابھی میں عرض کر چکا ہوں عبداللہ ابن ابئی تھا. تو جب آپ نے محاصرہ کیا, انہوں نے سرنڈر کر دیا, تو عبداللہ ابن ابئی آیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں, تو آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں, سخت معاملہ نہ کریں. بدتمیزی کی بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹالریٹ کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت کے شاہکار شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ نے اس وقت اس کو ایشو نہیں بنایا, اس کی بدتمیزی کو بھی آپ نے برداشت کیا, اور اس کے کہنے پر آپ نے ان کے ساتھ نرم معاملہ کیا اور بنو قینقا کو مدینہ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی کہ جو کچھ بھی وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں اسلحے کے بغیر علاوہ, تو لیکن مدینہ چھوڑنا پڑے گا, دے ہیو ٹو لیو دس ٹاؤن. چلے گئے. اس کے بعد پھر سن 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ کوئی دیت کا کیس تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی اور کچھ اور صحابہ, آپ ان کی بستی میں گئے. وہ دیت کا معاملہ, دیت کہتے ہیں خون بہا, یعنی کوئی شخص قتل ہوا ہے تب اس کے اگینسٹ ان کو کتنی پیمنٹ کرنی ہوگی, اس کو دیت کہتے. آپ طے کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی بات صاحب یہاں تشریف رکھیں دیوار کے سائے میں, تو ہم ابھی آتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر جو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیں گے. لیکن شیطان ان پر آگے سوار ہوا اور ان کی نیت میں فتور آ گیا. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ روز روز موقع ہاتھ نہیں آندے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے دیوار کے سائے میں, तो एक भारी पत्थर लाकर ऊपर से गिराया जाए और यहीं पर सारा ही मसला ही हल कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से खबर मिल गई कि उनका प्लान यह है, तो आप एकदम वहां से उठ गए और पीछे पीछे हजरत बकर भी, हजरत उमर भी, हजरत अली भी और बाकी साहबा भी उठ के आ गए। तो आपने बताया कि ये इनका प्लान था और ये एक भारी चक्की का पार्ट जो होता है, दो पार्ट होते हैं चक्की के कि जिनके अंदर वो ग्राइंडिंग की जाती है, तो वो ऊपर से गिराएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह शहीद कर देंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फिर इनका मुहासरा किया सहाबाए किराम के साथ इनके इलाके का। तो ये मजबूत किले थे इनके, तो किला बंद हो गए। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने इनको पैगाम भेजा कि डरना डरना कोई नहीं तुसी। अच्छा, एक दफा ये मान गए बल्कि कि ठीक है हम निकल जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने पैगाम भेजा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें निकल ही दूंगा, और अगर तुम्हें निकाला गया तो मैं भी शहर छोड़कर चला जाऊंगा ऑन प्रोटेस्ट। अब ये सारी बातें यहां पर आएंगी, लेकिन ना अब्दुल्लाह इब्ने उबै आया ना कोई और मदद को आया, बे यारो मददगार। फिर उन्होंने हथियार डाले, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा किया, फिर नखलिस्तान था बहुत बड़ा, खजूर के दरख्त थे। नॉर्मली खजूर के दरख्तों को काटने की इजाज़त नहीं देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर स्ट्रेटजी में हायल हों तो फिर उसकी इजाज़त है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ये दरख्त काट दो, उनको जला दो, ताकि तीर जो है वो सीधे जो है इनके ऊपर डाले जा सकें, फेंके जा सकें। वो भी किया गया। फिर आखिर जो है अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया। अभी हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ने रोब डाल दिया, तो फिर उन्होंने हथियार डाले। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तुम असलाह के सिवा जो चीज़ साथ ले जा सकते हो वो ले जाओ। तो यानी बहुत सारे ऊँटों पर, यानी गालबन 2500 ऊँट थे जिस पर ये अपना सामान लाद कर लेके गए, और अपने हाथों से जो मकान इंसान चाहो से बनाता है, वो इंसान का ब्रेन चाइल्ड होता है कि उसने एक एक खिड़की और उसका एक एक पत्थर जो है वो बड़े प्यार से लगाया होता है। तो इन्होंने अपने घर खुद उखाड़े, यानी दरवाजे भी उखाड़े, खिड़कियाँ भी उखाड़ी, बाद लोगों ने छतें उखेड़ कर उसके छतीर जो है वो भी निकाले अपने हाथों से, ताकि हम साथ ले जा सकें, और लेकर चले गए और यूं उसका खुलासा हो। ये सारा वाक्या जो है वो यहाँ पर बयान हो रहा है। आयत नंबर 4 देखिए, ज़ालिका बियन्नहुम शाक़ु अल्लाह व रसूलहु, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। वमन युशाक़ु अल्लाह, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो उसे याद रखना चाहिए अल्लाह ताला सजा का बड़ा सख्त है। मा क़तअ्तुम मिन लीनतिन अव तरक्तुमूहा, नहीं काटा तुमने कोई खजूर का दरख्त या रहने दिया उसे अपनी जड़ पर खड़ा, अला उसूलिहा, फबिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह की इज़्ज़त से था, वलियज़ियल फासिकीना, ताकि अल्लाह ताला नाफरमानों को सजा दे। वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, और जो माल दिलाए अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको माल फै कहते हैं, याद रखिएगा। एक है माल गनीमत, अगर मुसलमान लड़कर कोई इलाका फतह करे तो उससे जो माल हासिल होता है उसको माल गनीमत कहते हैं, तो उसका पांचवा हिस्सा जो है बैतुल माल में जाता है और बाकी सारा जो है वो मुजाहिदीन में तकसीम होता है। जो अपनी सवारी भी मेंटेन कर रहा है उसको दो हिस्से मिलते हैं और जो पैदल है उसको एक हिस्सा मिलता है। लेकिन माल फै वो माल है कि जिसमें बाकायदा जंग ना हो और दूसरा फरीक सरेंडर कर दे, तो फिर उससे सारा का सारा माल जो है वो फिर मुजाहिदीन में तकसीम नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की उसके लिए, तो वो सारा का सारा बैतुल माल में चला जाता है। अब ये उसको कहा जा रहा है कि वमा अफा अल्लाह अला रसूली, जो कुछ भी माल फै के तौर पे अता किया अल्लाह ने अपने पैगंबर को उनमें से, मिनहुम फमा औ जफ्तुम अलैहि मिन खैलिन, इसलिए कि ना तो तुमने उन पर घोड़े दौड़ाए, वला रिकाबिन, ना ऊंट, वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशाउ, लेकिन अल्लाह ताला अपने पैगंबर को मुसल्लत कर देता है जिस पर चाहे, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। वमा अफा अल्लाहु अला रसूली, और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया माल फै के तौर पर अपने पैगंबर को, मिन अहलिल कुरा, बस्ती के लोगों से, फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा, तो वो अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह के रसूल के कराबत दारों के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़े बड़े काम किए जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उनमें से एक काम क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान यानी बनु हाशिम पर ज़कात व खैरात जो थे वो बैन कर दिए। यानी अगर ज़कात व खैरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए ओपन होते तो हर शख्स जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को सदका देता, खैरात देता, ज़कात देता, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام پبلک بینیفٹ کے لیے اپنے خاندان پر لوگوں پر زکوٰۃ بین کر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال ہے اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے. فللہ ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتامہ اور یتیموں والمساکینہ مسکینوں وابن سبیل مسافروں کے لیے, یعنی بیت المال میں چلا گیا تو اس کے سارے مصارف جو ہے وہ ان پر جائے گا. لکیلا یکونا دولتا بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. وما آتاکم الرسول فخذو, تو جو تمہیں اللہ کا رسول دیں مسلمانوں لے لو. وما نہاکم عنہ, اور جس سے وہ منع فرمائیں فانتہوا باز آ جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. تیسری جو اس کی مد بیان کی گئی وہ کیا ہے, وہ مفلس مہاجر. الذین اخرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے, اور جو تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مقیم تھے مدینے میں لیکن ایمان لا چکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے. وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں, یعنی انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ شیئر کیا ہے مہاجرین کے ساتھ مواخات کے نتیجے میں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت تک بھی اس چیز کے لیے جو انہیں دی جائے. ویوسرون علی انفسہم, اور وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, پریفرنس دیتے ہیں دوسروں کو. ولو کان بہم خصاصہ, خواہ خود وہ حاجت مند ہو. ومن یوق شعا نفسہ, اور جو کوئی دل کے بخل سے بچا لیا جائے. فاولئک هم المفلحون, تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم, اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو آئیں ان کے بعد. یقولون ربنا اغفر لنا, اور دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے, اور ان کو بھی بخش دے جو ہمارے بھائیوں میں سے سبقت لے گئے ہم سے ایمان میں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور ہمارے لیے ان کے دل ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل پیدا نہ فرما, کوئی کھردرہ پن. یعنی میں آپ کو گالی بھی دوں گا تو آپ کے دل پر ایک زخم لگے گا, پھر میں معافی بھی مانگ لوں گا لیکن وہ اس کا سکار برقرار رہے گا اس زخم کا. اور جب بھی کوئی میری گندگی آپ کے سامنے آئے گی تو فوراً وہ میل کیچ کرے گا. یعنی ایک پالش سرفیس جو ہوتی ہے اس پہ پھونک مارے تو وہ گرد اڑ جاتی ہے, لیکن ایک رف سرفیس اس پہ آپ کھرچیں بھی کہ صحیح تو وہ گرد جو ہے وہ نکلنے والی نہیں ہے. تو اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا, اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں غل پیدا نہ فرما ایمان والوں کے لیے. انکا رؤوف الرحیم, یقیناً تو شفیق اور مہربان ہے. الم ترى الی الذین نافقوا, کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. یقولون لاخوانہم الذین کفروا, اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. لئن اخرجتم, یہ جو میں نے کہا نا یہ عبداللہ ابن ابی کی بات. لئن اخرجتم لنخرجن معکم, اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. یعنی کبھی سے کسی سے مراد کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تھے کلمہ گو. وَإِن قُوتِلْتُمْ, اور اگر تم سے جنگ کی گئی. لَنَنصُرَنَّكُمْ, ہم لازمت تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, اور اگر وہ نکالے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ, اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو یہ ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, اور اگر مدد کریں گے بھی سی تو ضرور پیٹ پیٹ کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله, یقینا اے مسلمانوں تمہارا خوف ان کے دل میں اللہ کے زیادہ اللہ سے زیادہ ہے. ذلك بانهم قوم لا يفقهون, یہ اس لیے کہ نا سمجھ لوگ ہیں. لا يقاتلونكم جميعا, یہ اکٹھے ہو کر کبھی تم سے نہیں لڑیں گے. الا في قرى محصنة او من وراء جدر, مگر قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر، باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں مخالفت بہت شدید ہے، تاسبہم جمیعاً، کیا تم انہیں یکجا سمجھتے ہو، اکٹھے سمجھتے ہو، وقلوبہم شتا، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی سینس نہیں ہے۔ کم مثل الذین من قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم، اب یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، مثال کس کی جا رہی ہے؟ وہ بنو قین کا، بنو نذیر کی۔ کمثل الذین من قبلہم قریباً، ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدت پہلے چکھ چکے ہیں مزہ، ذاقوا وبال امرہم، اپنی کرتوتوں کا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ابھی باقی ہے قیامت کا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان کی مثال شیطان کسی ہے جو انسان کو کہتا ہے اوے انکار کر، انکار کر، کفر کر، فلما کفر، لیکن جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بری منکا، تو کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فقان عاقبتہما، جب نوٹ کیجئے گا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کتنا فطری کلام ہے، یعنی اگر ساتھ ساتھ اپنے دل کو یعنی جھانکتا رہے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز جو ہیں وہ میں نے بھی کی ہیں، یہ ساری سوچ جو ہے میرے دل میں بھی آئی ہے، یہ ساری ٹینڈنسی جو ہے یہ میرے دل میں بھی آئی تھی، اور اگر میں بچا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کر رکھا ہو۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ہوگا ان دونوں کا انجام یہ کہ دونوں جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس میں رہنے کے لیے، خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ سورت حشر کا آخری رکوع جو ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ علامہ اقبال سے ایک فلسفے کے طالب علم نے آ کے پوچھا کہ جی آپ کے فلسفہ خودی کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کل آنا۔ اگلے دن گیا تو انہوں نے کہا جی میرا سوال، انہوں نے کہا جو الماری کھولو، الماری کھولی، انہوں نے کہا وہ جو کتاب پڑھی ہے یہ نکالو، وہ قرآن مجید تھا۔ اس نے کہا کہ 28واں پارا نکالو، اس نے 28واں پارا نکالا، تو سورہ حشر نکالو، نکالی تو آخری رکوع پڑھو، کیونکہ یہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد ہے۔ اب ڈھونڈیے بلا کہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص جائزہ لیتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کل سے مراد آخرت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ اب نوٹ کیجیے، یعنی ایک ہی آیت میں دو مرتبہ اللہ کے تقوی کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور واچ کرتے رہو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی مانے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہ پورا جو ویسٹ ہے، یعنی جس کی ابتدا ڈارون سے ہوئی، یعنی ڈارون نے جو اینیمل ورلڈ کا انالیسس تھا وہ بڑا زبردست کیا تھا، کہ ایک جانور کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو خلاصہ اس نے کیا نکالا، بڑا پرفیکٹ خلاصہ نکالا تھا اس نے، کہ اسے سروائیول فار ایگزسٹنس، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کرتا ہے ہر جانور، دو حصوں میں کرتا ہے، ٹو پرزرو اٹ سیلف، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ٹو پرزرو اٹ اسپیشیز، اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے۔ سیلف کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے وہ ریپروڈیوس کرتا ہے۔ یعنی اس سے اچھا انالیسس شاید نہ ہو، لیکن مت کہاں ماری گئی کہ اس نے روح کا انکار کیا۔ کیوں کیوں انکار کیا اس نے روح کا؟ یعنی اللہ کی یاد اس کے ساتھ ساتھ نہیں تھی۔ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ، تو آپ کی غور و فکر کو اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دے گا، اور اگر آپ غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے، لیکن اللہ کو بھلا کر کریں گے، تو پھر آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملے گی، آپ منزل کے قریب پہنچ کر بکھلا جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اور پھر آپ کو اپنا سر پیر بھی نہیں ملے گا۔ تو ڈارون نے انکار کر دیا کہ سب کچھ کر کے انسان کی روح کا انکار کر دیا، اس کی جو اسپیشل وجود تھا کہ اٹس ڈفرنٹ فرام دا ادر اینیملز، یعنی جو معاملہ ہے اگر آپ انالیسز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ چار لیولز ہیں کریشن کے، یعنی سب سے پہلے ہیں یہ جمادات یعنی فزیکل آبجیکٹس، ان کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے، اور نیوٹن نے جو تجزیہ کیا ہے یعنی فزیکل آبجیکٹس کی موومنٹ کا، وہ کیا ہے؟ این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ اینڈ این آبجیکٹ ان موشن ول ریمین ان موشن انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آن اٹ، نو موومنٹ وداؤٹ ایکسٹرنل فورس۔ یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل آبجیکٹس ہیں کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی، جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گی، انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آن اٹ۔ اس کے بعد پلانٹس ہیں، نباتات، ان کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہنے کو تو ایک جو اکھڑا ہوا پودا ہے وہ کیا ہے؟ فزیکل آبجیکٹ ہے۔ آپ ایک ان پودے کو اٹھا کر وہ پھینکیں گے تو وہ فزیکل آبجیکٹ ہے، لیکن جب وہ اگا ہوا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ لیونگ بینگ ہے، اس کے اندر گروتھ ہوتا ہے۔ یعنی ایک اندر گروتھ کی وجہ سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا بیج پھٹتا ہے، بیج پھٹنے کے بعد پھر اس کا تنا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ کر پھیلتا ہے، موومنٹ ہو رہی ہے نا، اور اس کی جڑ نیچے کی طرف بڑھ کر پھیل رہی ہے، تو موومنٹ ہو رہی ہے ناٹ بائی ایکسٹرنل فورس بٹ بائی این ایکسٹرنل فورس آف گروتھ۔ اس کے بعد پھر آئے حیوانات، حیوانات میں یعنی پودا نارملی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، ایک جگہ جہاں وہ اگا ہے وہیں پر اگا رہتا ہے، لیکن بھارا اس کی شاخیں بھی موو کر رہی ہیں، اس کی جڑیں بھی موو کر رہی ہیں، اس کا بیج بھی پھٹ رہا ہے۔ لیکن اینیملس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ساری قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، وہ آگے بھی چلتا ہے، پیچھے بھی جاتا ہے، ہوا میں بھی اڑتا ہے، نیچے بھی آتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، یعنی اس کی موومنٹ جو ہیں وہ آن اٹس اون بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کے اندر، یعنی وہ جو بھی میں نے ڈارون کا آپ کو بتایا کہ انالیسس اس نے کیا کہ اینیملز اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اس اسٹرگل کو وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں اپنی ذات کی بقا کے لیے، اور پھر ریپروڈیوس کرتے ہیں تھرو سیکس اپنی نسل کے بقا کے لیے، لیکن انہیں اپنی ان ایموشنز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا اس کی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، کھاوے کھاوے۔ اسی طرح پیاس لگ جائے اور پانی اس کے منہ تک پہنچتا ہو، پیوے ہی پیوے۔ اسی طرح غصہ آ جائے اور اس کی کیلکولیشن یہ ہو، اسیسمنٹ یہ ہو کہ میں ریٹیلیٹ کر کے بدلہ لے سکتا ہوں، تو وہ ڈیش کرے ہی کرے۔ اسی طرح اس کا میٹ اس کی دسترس میں ہو، اس کا اپوزٹ سیکس، تو وہ سیکس کرے ہی کرے۔ لیکن چوتھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہم اور آپ انسان، ہر انسان جو ہے پورا پورا حیوان ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے اور اس کے اندر شہوت ہے۔ ڈفرنس کیا ہے حیوانات میں انسان میں؟ کہ انسان اپنی ان خواہشات کو اپنے کنٹرول سے ایکسپریس کرتا ہے، جتنی مرضی بھوک لگی ہو، یعنی گرمی شروع ہو گئی ہے اور 16 گھنٹے کا روزہ ہے، پتہ چل رہا ہے نا روزے کا، کیا بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، غصہ نہیں آتا۔ اور جو والدین ظلم ڈھاتے ہیں اپنی اولاد پر شعبان میں شادی کر کے، اور پھر کیا ان کا جی نہیں چاہتا۔ تو وہ سارا کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ہے، لیکن والدین کی اس ذاتی کے باوجود کوئی 0-1% جو ہے بیچارے جو ہیں وہ روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، لیکن بحثیت مموئی نوجوان جو ہیں وہ بھی اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں اصل انسان۔ تو ڈارون نے ٹھوکر کہاں کھائی؟ یعنی اتنا اچھا تجزیہ کر کے حیوانات کا، حیوانات میں اور انسان میں فرق نہیں کر سکا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد ہے کہ انہوں نے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور بطور سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنا آپ بھلا دیا۔ یعنی ڈارون نے کیا کمال کیا؟ انسان از جسٹ این اینیمل، نتھنگ مور دین این اینیمل۔ حالانکہ انسان حیوانات، حیوان ہونے کے باوجود حیوانوں سے بہت اونچا تھا، جس کو وہ ریڈ نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں ریڈ کر سکا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ساتھ ہوتی تو اس کی تھاٹ کو، اس کی ریسرچ کو، اس کی تھنکنگ کو ڈائریکشن ملتی۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، پروٹ کر دیتا ہے، اس کی تھنکنگ جو ہے وہ بھی پروٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اسے کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی۔ یعنی ایک شخص جو دین کا علم رکھتا ہے، یعنی عام لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مدارس میں بیٹھے ہوئے سارے ان پڑھ اور بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کوئی ایک کتاب جو ہے فقہ کی پڑھ کر دیکھیں وہ کس باریکی کے ساتھ اور کن کن آسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو عام آدمی جو ہے ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اور اگر کہیں ہم نے نازل کیا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو اے نبی تم دیکھتے اس کو کہ وہ دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا پڑ رہا ہوتا. من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. وتلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کیا کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے نام قرآن مجید میں جا بجا آئے ہیں, اکثر جوڑوں جوڑوں میں آئے ہیں, لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا اتنا بڑا گلدستہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا اس مقام پر ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہی از دا ون, کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ, شکریہ, چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہی الرحمن ہے اور وہی الرحیم ہے. الرحمن کا میں پہلے بتا چکا ہوں, اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ عبرانی میں اللہ کے پیرلل اللہ تعالیٰ کا سر نیم تھا, اور دوسرا عربی زبان میں دیکھا جائے تو وہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانے دو, دنیا میں اس کا ظہور ہے کہ اس کے باغی بھی اس دسترخوان پر کھلے کھاتے ہیں. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سسٹینڈ ہے, یعنی جو بھی ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ ان انٹرپٹڈ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوگا, تو وہاں اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا ظہور ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک, وہ بادشاہ حقیقی ہے. القدوس, بہت پاک ہے. السلام, سراسر سلامتی ہے. المومن, امن دینے والا ہے, سیکیورٹی فراہم کرنے والا ہے. المہیمن, نگہبان ہے. العزیز, آل مائٹی ہے. الجبار, ارریزسٹیبل ہے. المتکبر, بڑا ہو کر رہنے والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, جو شرک یہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے, پاک ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى, وہی تو ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا. یہ جو الفاظ ہیں نا, خالق, باری, مصور, اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی بھی چیز تعمیر کرنے کے لیے ایک اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, پھر کوئی ڈرافٹ مین جو ہے وہ اس کو ڈرا کرتا ہے, پھر کوئی اسٹرکچر انجینئر جو ہے پھر اس کی ڈیٹیلز طے کرتا ہے, اور پھر کوئی بلڈر جو ہے وہ بناتا ہے. تو آپ دیکھیں گے مختلف تراجم کے اندر ان کے معنی مختلف ہوں گے. خالق تو سادہ سا ترجمہ ہے, بنانے والا, پیدا کرنے والا. پھر باری, انہوں نے ترجمہ کیا جو میرے سامنے ہے, نافذ کرنے والا. مصور, اس کی صورت گری کرنے والا. لہ الاسماء الحسنی, سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے. میں نے نوٹ کرایا تھا کہ پانچ صورتوں کے شروع میں تسبیح کا ذکر ہے, تین میں ماضی کے صیغے میں اور دو میں مضارع کے صیغے میں, اور یہ چھٹا جو ہے مضارع کے صیغے میں, اور تیسرا مضارع کے صیغے میں, ٹوٹل چھٹا جو ہے وہ اس صورت کے آخر میں ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی ہر شے اسی کی تسبیح کرتی ہے. وہ العزیز الحکیم, اور وہ بالا دست حکمت والا ہے.